سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسٹ کوڈ 8301-2A326 آل محمد ریسرچ سینٹر لاس اینجلس اینڈ ٹورانٹو
والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج.
سيرتي خاتم النبیین پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ عرض کیا جا چکا تھا
کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کی بنیادیں پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے پڑ چکی تھی. خصوصیت کے تحت مکے اور مدینے کی سرزمین میں پیغمبر اسلام مکے کی سرزمین میں خاندان بنو امیہ اور مدینے کی سرزمین میں یہودیوں کا گروہ, یہ دو گروہ ایسے تھے جن کی مخالفت اور دشمنی کا سلسلہ پیغمبر اسلام کے آباؤ اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہیں کہ جو یہ تو جناب حاصل کے زمانے میں پیش آئے یا جناب عبد المطلب تھے, مگر ان کے نتائج اور اثرات رسول خدا کی زندگی کے واقعات میں ظاہر ہوئے. اس لیے مجبوری کے حد میں ایسے بہت مکمل واقع ہو جائے, ہمیں سترہ رکھنے کے بجائے جگہ کے ساتھ سے گفتگو شروع کرنا پڑی تھی. اور ہم مگر سیرت رسول کے سلسلے کی تیسری گفتگو ہے, مگر اس کے باوجود پیغام پر اسلام کے حالات شروع نہیں ہو پائیں گے. مگر جو کچھ واقعات آپ کو سنیں گے جو مجھے ہیں کہ جن سب کا تعلق آگے چل کر کسی نہ کسی انداز سے رسول خدا یا پیغمبر معصومین کے حالات سے ہوگا. اس منزل تک بات بہت ضروری ہے کہ جناب حسن نے ایک مرتبہ پھر اولاد حضرت عثمان کو ان کی کھوئی ہوئی فطرت, ان کا کھویا ہوا وقار واپس کیا. آپ پورے بچے کے موسم بن گئے, مگر بچت نہیں ہوئی کہ خود جگہ سے حاصل ہی کے خاندان میں جو آئے عبد الشم پر نوبت مخالفت پر آبادہ ہو گئے جگہ سے حاصل ہوئے اور دو بھائیوں نے اپنے گروپ بنا دیا سارے جگہ سے حاصل کی مخالفت کرتے رہے. ایسے وقت میں چھوٹے بھائی جناب مستحق نے اپنے بڑے بھائی باتوں کا ساتھ دیا اور اس حد تک طے کیا کہ جب جناب حاکم نے انتقال کیا اور ان کی اولاد ایک جگہ مدینے میں موجود تھا جسے بات جدا کرنے کو تیار نہ تھی, تو بجائے اس کے کہ اس موقع کو ماشاءاللہ غنیمت سمجھتے برداشت میرے ہاتھ میں آ گئی, حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی, کھانے کعبہ میرے ہاتھ میں ہے, سارا وقار اور عزت اور احترام مجھ کو اور میری اولاد کو مل رہا ہے. یہ اولاد کو نہیں تھے, سب کچھ مجھے مل رہا ہے. نبس حال کی محبت ہے اور جو خاندان رسالت کا طریقہ کہ ہر ایک کا حق پتہ کرنے کے جذبے نے مجبور کیا کہ مدینہ جاتے ہیں اور اپنے خطوطے کو لے کے آتے ہیں, مگر دشمنوں سے بچانے کے لیے اس مجھے بغیر میں اس کی محنت تھی کہ بچوں کا نام بدل دیا. جناب کے اپنے متحد کو ان کے چچا کی وجہ سے مکے کی سرداری مل گئی. چچا کا انتقال ہوتا ہے, جناب کے اپنے متحد مکے کے سردار بنتے ہیں. اور ہم اسی وقت وہ واقعات میں چاہتے ہیں کہ جس نے بعد میں اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم کردار انجام دیا کہ دوسرے قسم کے جو مخالف ہوں گے گروپ میں سے جناب نے عبد المطلب کی جائیداد پر قبضہ کر لیا مجبوراً یہ کہہ کر کہ اب میرے خاندان میں بزرگ جتنے ہیں وہ سب میرے مخالفت سے تیار ہو چکے ہیں اپنے نرجان سے مدد منگوائی مامو مدد نہیں کی تو آگے مدرس کے نتیجے میں مخالفت اور بڑھ گئی اور جناب عبد المطلب کو مجبوراً مکے کے دوسرے فضیلوں سے اپنی شکایتی جمع کر کے اپنے گروہ کو طاقتور بنانا پڑا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب عبد المطلب نے جو شہر عام حالات میں اس حد تک عرب کے فضیلوں کے قریب نہ جاتے ہیں اپنے خاندانی دشمنیوں کو دیکھ کے دوسرے قبیلوں کو درج کرنا چاہا جس کے نتیجے جناب عبد المطلب کا اقتدار اور بڑھ گیا اور وہ مکے کے طاقتور ترین حاصل تسلیم کر لیے گئے یہاں تک کہ ان کو ایک ایسا اعزاز ملا جو جس سے پہلے حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر ان کے زمانے تک کسی کو نہ ملا تھا اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ تمام قریش تمام بکے والوں اور تمام عرب والوں کے لیے کچھ مشترکہ طور پر قابل احترام جگہ تھی یہاں سب کا حق برابر تھا یہاں سب کا حصہ برابر تھا مگر جناب عبد المطلب نے اب اپنے اثر کو اپنے احترام کو اپنی عزت کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک خاص مسند دکھائی جاتی ہے ایک خاص بیٹھنے کے لیے سخت اتارا جاتا ہے جو فقط جناب عبد المطلب کے لیے ہے اور کسی اور کو اس پر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی حتیٰ یہ کہ اگر حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی بیٹھنا چاہے تو عرب برداشت نہیں کر پاتے حتیٰ یہ کہ اگر بچوں میں سے کوئی بیٹھنا چاہے تو اسے بھی قدم نہیں رکھنے دیا جاتا اسی لیے آگے ایک واقعہ آئے گا دو یا تین ہفتوں کے بعد کہ جب پیغمبر اسلام اپنے بچپنے میں ایک مرتبہ اپنے دادا کے ساتھ آئے اور کس مسند پر چل کے بیٹھے تو فوراً عرب والوں نے روکا کہ یہ ناممکن ہے عبد المطلب کے برابر ان کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا کوئی چھوٹا بچہ ہو وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا اور پھر جناب عبد المطلب نے سب کو روکا اور منع کیا اور کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ اس مقام کا حقدار ہے واقعہ تفصیل کے بعد میں آئے گا تو اب جناب عبد المطلب مکے کے ماحول جہاں اتنے مخالف بدلے جمع اتنا بڑا اعزاز ملنا اور اتنا عزت اور احترام کے ساتھ قریش کو ان کے سامنے جھک جانا یہ عبد المطلب کی شخصیت کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے اسی دور جناب عبد المطلب کو ایک وہ بشارت بھی ملی جو ویسے ان کو اپنے بزرگوں سے ملتی چلی جا رہی تھی کیونکہ ہمارے روایتوں کے مطابق حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت ابو طالب تک اس سلسلے میں جتنے بزرگ گزرے سب کے پاس بہرحال نبوت کے راز اور شریعت کے احکامات موجود ہوتے تھے مگر اب جناب عبد المطلب جن کو شروع میں چھپانا پڑ گیا تھا کہ نے نام بدل کے چھپایا تھا اب اتنے صاحب اقتدار ہو چکے ہیں کہ وہ الگ الگ جاتے ہیں اور معمولی علم رکھنے والا بھی پہچان جاتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے. مشہور واقعہ ایک مرتبہ تجارت کسی یمن گئے تھے گزر رہے تھے راستے ایک انتہائی ضعیف آدمی جس کی عمر 250 سال سے زیادہ تھی چلا نہیں جا رہا تھا راستہ رو کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے شیخ کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ میں تیرے جسم کے کچھ حصوں کو غور سے دیکھوں اور ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھوں. حضرت عبد المطلب نے منع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کہا کہ فقط ناک کے نکلے دیکھنے کی اجازت دے دی. حضرت عبد المطلب نے اس کی بزرگی کا بیان کیا اور کہا اچھا اگر تیرے فادر نے تو اسی طرح سے کہی اس نے فقط حضرت عبد المطلب کے ناک کے دو نکلے دیکھے اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبوت اور حکومت دونوں تیرے خاندان میں جمع ہو چکے مگر اس نے بنے زہرہ کا بھی حصہ بنے زہرہ قریش کی طرح سے عرب کا ایک اور خاندان تھا اس کے اندر بنے زہرہ کا بھی حصہ ہوگا. جناب عبد المطلب اس بات کو سنا یا جو وہی پیغام ان کو ملا جو ان کے بزرگوں سے ان تک پہنچا تھا کہ تمہاری نسل اور اولاد نبوت کے ہونے والی اور امامت کی صورت میں کائنات کی حکومت میں قائم ہونے والی جناب سے بات کر جناب عبد المطلب اپنا نکاح خاندانی بنی زہرہ میں کیا. یہ جملہ ساتھی نے بتایا مطلب جناب عبد المطلب بنی زہرہ میں نکاح تو کر لیا لیکن اس جملے کا مطلب کچھ اور تھا جو آج کی تقریر کے اختتام میں آپ کے سامنے آئے گا. تاریخ ایسی ہے اسی دور میں اسی زمانے میں جناب عبد المطلب کے خاندان کا اس خاندان سے پھر تک ٹکراؤ ہو گیا کہ جن سے مستحصل سے دو خاندان ٹکرا رہے ہیں اور وہ جناب عبد المطلب کا ایک جھگڑا تھا جو حرف سے ہوا. یہ حرف کون ہے جناب سمجھوں سے سنیں تو میرے رشتے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. جناب عاصم کے جڑواں بھائی کے عبدالشام تلوار کے ذریعے دونوں بھائیوں کو پیدائش کے بعد طلب کیا گیا. خون باہر اور عرب کے دانشمند لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ تلوار چلے گی. عبدالشام کے بیٹے تھے امیہ جن کے خاندان کا نام خاندان بنو امیہ پڑا. انہوں نے جب جناب عاصم کو عزت بھیجی کہ وہ حاجیوں پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس انداز سے پانی مہیا کر رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے خاندان کا ہوں ان کا دگا چچاگار بھائی ہوں چنانچہ عزت مجھے بھی ملنا چاہیے. اس زمانے میں طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے برابر سمجھے تو عرب میں کچھ اس قسم کے لوگ تھے جن کو کاہن کہتے. یہ دونوں دعوے دار وہاں جاتے اور وہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ دونوں برابری کے حقدار ہیں یا نہیں. امیہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ آخر تم لوگ اے بچے والوں اے عرب والوں تم لوگ میرے بھائی کی عزت زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور مجھے اس کے مقابلے میں کم کیوں سمجھ رہے. جب پانچویں خاندان ایک ہی خون پر کے ہیں پہلے تو یہ دعویٰ مذاق کی حد تک رہا مگر جب بار بار اس کو دوہرایا جانے لگا یہاں تک کہ ایک دن امیہ جا کر حاصل سے لڑے کہ میں آپ کے برابر اور کسی سے بھی فیصلہ کرا لوں تو جناب حاصل نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک شرط سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر ان لوگوں نے جن کی عدالت میں یہ فیصلے ہوتے ہیں تمہارے حق میں فیصلہ کیا تو میں تمہیں سات سر خون دوں گا اور اگر میرے حق میں فیصلہ دیا تو تمہیں دس سال تک پکا چھوڑ کے باہر رہنا پڑے گا. اور بچہ تیار ہو گئے اور جب سے مقدمہ گیا کاہنوں کی عدالت میں ایک مرتبہ وہ کافی حیران ہو گئے. امیہ تمہیں کیا ہوا کہاں تم اور کہاں حاصل جیسا جنیل القدر سردار کوئی تعلق بھی نہیں ہے کوئی نسبت بھی نہیں اور اس انداز سے مقدمے کو قائم کیا کہ امیہ کو سب سال تک مکہ چھوڑ دینا پڑا. اب اس خاندان کے دلوں میں یہ رنگ تو ہے امیہ کا بیٹا ہے عرب. یہ عرب کون ہے؟ یہ عرب بس جناب عبد المطلب کے زمانے میں ہے ان کے رشتے کے بھائی ہیں. انہیں عرب کے بیٹے ہیں ابو سفیان. اور یہ ابو سفیان وہ کہ جو امیر شام تھے امیر معاویہ کے باپ اور یہ دل کے دادا اب خاندانی رشتے یہاں تک آ کر پہنچ گئے. یہ حرف امیہ مکے سے باہر چلے گئے دس سال کے لیے وہیں انہوں نے انتقال کیا اور ان کا بیٹا مکے میں ہے. حضرت عبد المطلب سارے مکے کے سردار بن گئے. ان کی اور حرف کی بڑی دوستی تھی کیونکہ جناب عبد المطلب نے مکمل اقتدار حاصل ہوتے ہی پہلی کوشش یہ کی کہ خاندانی اختلافات دور ہو جائیں. حرف سے انتہائی دوستی انتہائی محبت ان کی خدمت کرنا ان کو اپنے ساتھ لے کے سفر میں جانا پوری کوشش کر رہے ہیں عبد المطلب. مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ عبد المطلب اور حرف میں بھی جھگڑا ہوا اور جھگڑا اتنا بڑا اسی حرف کا بیٹا ابو سفیان کھل کر خاندان عبد المطلب اور خاندان رسالت کے مقابلے میں آیا. اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب کے مکان کے بالکل برابر ایک یہودی کا مکان تھا جو انتہائی مالدار آدمی تھا صاحب دولت تھا یہودی تھا مگر مکے میں انتہائی امن اور چین کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. حرف کو کھٹکتا تھا کہ ایک یہودی پردیسی نہ اس کا خاندان نہ اس کا کوئی رشتے دار نہ کوئی اس کا ہم مذہب مکے میں یہودی نہیں رہتے. یہ ایک آدمی اتنی دولت اس کے پاس اور ہم خالی یہ دیکھتے رہے یہ برداشت نہیں ہو رہا. اب یہ معلوم تھا کہ عبد المطلب کا پڑوسی عبد المطلب رشتے داروں پڑوسیوں اور مظلوموں کے حق کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں. یہ اپنے اکیلے رشتے دار کو بھی معاف نہیں کرتے تھے اگر کسی پر ظلم کریں. اب عرب جانتا تھا کہ عبد المطلب کا پڑوسی عبد المطلب اس کا کتنا خیال رکھیں گے. دو نوجوانوں کو اکتایا پہچایا کہ جاؤ حملہ کرو, اس کو قتل کرو, اس کا سارا مال لے کے آؤ, میں تمہیں پناہ دے دوں گا. جناب رات کی تاریخ میں یہ نوجوان یہودی کے گھر میں داخل ہوئے, اسے قتل کر کے اس کا مال اور باپ لوٹا اور یہ سارا پیسہ لے کر عرب کے گھر میں آ کے بنا لی. اگلے دن جب رونے اور پیٹنے کی آواز اس گھر سے بلند ہوئی تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب, پڑوس کا حق تو بڑا حق ہے اسلام میں بھی اور کفر میں, روایت معصوم میں یہی کہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ کافروں کو بھی معاف نہیں ہے جس میں پڑوسی کا بھی مسئلہ, یعنی ایسے کافر جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان کو بھی کچھ حق معاف نہیں. ایک والدین کا, ایک رشتے دار کا اور ایک پڑوسی کا حق. جو نہ عبد المطلب کہتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں پتا چلا کہ اس انداز سے اس کو مظلومیت سے قتل کیا گیا. عبد المطلب نے سارے بچے میں چھان بین شروع کر دی. معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ عرب کی پناہ میں ہیں. عبد المطلب عرب کے پاس گئے اور کہا کہ قاتلوں کو پناہ کیوں دی, انہیں نکالو, میرے حوالے کرو, انہیں سزا دی جائے گی. اور عرب نے کہا کہ نہیں, یہ میرے غیرت کا معاملہ, میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئے, مر جاؤں گا مگر انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. بات بہت زیادہ پڑی, آخر یہ کہہ پایا کہ حبشہ کا بادشاہ ہے دجالی, اس کو دیکھنا تالیس بنایا جائے, حکم بنایا جائے, وہ جیسا فیصلہ چاہے دونوں کے درمیان کرے, مگر اس نے انکار کر دیا. مکہ کے ایک اور شخص کو گفت میں رکھا گیا, اس نے جناب سے عبد المطلب سے اپنے فیصلہ دیا کیونکہ معاملہ بالکل سادہ واقعی اور آسان تھا. عرب نے اسے اپنے ذاتی توہین اور انسلٹ سمجھا. جناب سے ایک مرتبہ وہ بھی کل میں جناب عبد المطلب کی مخالفت میں آیا اور یہ سلسلہ مخالفت کا بڑھنے لگا. اب دیکھیں ہر ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے شخص دشمنی اور شاندار رسالت پڑھتے چلی جا رہی. عرب نے اس کو اپنی توہین محسوس کیا اور زیادہ سچمہ اس بات کا ہوا کہ جب میرے والد امیہ اور عبد المطلب کے والد حاکم میں جھگڑا ہوا تب ایک فیصلہ ان کے حق میں ہوا, میرے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تب ایک فیصلہ انہیں کے حق میں ہوا. جگہ جگہ دشمنی اور حفت پڑتا چلا جا رہا, یہ سلسلہ بڑھ رہا اور نئے نیتی کا مانے حضرت عبد المطلب کے ذریعے پروردگار عالم ایسے نعمت دنیا والوں کو عطا کی جو قیامت قیامت تک باقی رہے گی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن, اب یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کا تعلق ایک اعتبار سے امامت سے بھی ہے, ایک اعتبار سے نبوت سے بھی, مگر اس کا اختتام بہارا تو پورے خدا کے حالات پر ہوگا. بس یہ آخری واقعہ ہے جس کے بعد محنت پر اسلام کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب اپنی مسلط پر سو رہا تھا, وہی مسلط جو صرف عبد المطلب کا حق ہے, کسی غیر کو اجازت نہیں ہے قدم رکھنے. میں سو رہا تھا, ایک مرتبہ بعد میں کسی نے مجھ سے کہا سیبا کو جا کے کھولو, میری آنکھ کھل گئی کہ سیبا کیا تھی. پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا, خیر سمجھ میں نہیں آیا. اگلی رات کو پھر میں وہاں آرام کر رہا تھا, نیند کے عالم میں پھر کسی کی آواز آئی برا کو جا کے کھولو, یہ برا کیا تھی, آنکھ کھلی اور میں زیادہ حیران ہوا. دوسری رات کو میں سویا, محمد ابن یعقوب قدرتی اور علامہ مجدی جیسے جلیل القدر علماء روایت کے نقل کر رہے ہیں. تیسری رات کو پھر میں سویا, کسی کی آواز آئی مظلومہ کو جا کے کھولو, اب یہ مظلومہ کیا چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ تو چوتھی رات کو جب سوتے اب وہی بہتی آواز آتی ہے کہ دم دم کو جا کے کھولو. دم دم کا ہے کس ٹائم میں, یہ معلوم ہے کہ مکہ آباد ہوا تھا دم دم کی وجہ سے. دم دم کو جا کے کھولو, آنکھ کھل گئی, سب سمجھ میں آیا یہ سیبا, یہ برا, یہ مظلومہ جس کا تین راتوں کے حکم میں رہا, یہ دم دم کا کنواں ہے کہ اس کو کھودنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا. لیکن یہ زمزم کا کنواں کہاں, حضرت عبد المطلب کو بھی معلوم نہیں. میں نے مسلسل دونوں کا خارج محض کیا کہ جب حضرت اسماعیل کی اولاد سے حکومت چھینے کے مطلب تو اولاد ایک ماہیا سے چلتے گئی دفتر کے کنویں کو بند کر دیا تھا اس نے سونے کے دو ہرن اور پانچ تلواریں ڈال کر جو اس زمانے میں خانہ کعبہ کو تبرک کے طور پر مختلف بادشاہوں نے بھیجی تھی وہ سارا سامان ڈال کے اس کو بند کر کے بالکل ہموار کر دیا تھا زمین کو. اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ کنواں کہاں ہے. تو اب پیغام تو ملا حضرت عبد المطلب کو کہ تمہیں زمزم کھودنا, مگر کہاں ہے زمزم سمجھ نہیں آ رہا. پانچویں رات کو سو تو اب وہی غیبی آواز آئی کہ اے عبد المطلب, پروردگار عالم کی جانب تمہیں یہ سعادت ملنے والی کہ تم زمزم کا وہ کنواں کھودو جو قیامت تک اللہ کے مہمانوں کو سیراب کرتا رہے گا, اور اس کے پانی کو پی کر جو حاجت طلب کی جائے گی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کے عالم میں حیران ہوتے کہتے ہیں مگر کہاں کھود, کس مقام پر کھودوں؟ تو جواب ملا کعبے کے چاروں طرف دیکھو, جہاں پر سفید تمبے رہ کے بیٹھتے ہیں اور نیمت و نیمت نے اپنے گھر بنا لیے, اور سفید تمبے وہاں آ کر نیمت کو کھاتے ہیں, بس اسی مقام پر کھودنا شروع کرو. آج کھل گئے حضرت عبد المطلب کی یہ پہچانتے کہ کعبے کے دروازے سے کچھ فاصلے تھوڑا ہی آگے وہ مقام ہے کہ جہاں پر نیمت کے گھر ہیں, گھر ہیں اور ایسے تمبے کہ جن کے پروں کے لوگ سفید وہاں آ کر نعمتوں کو کھایا کرتے ہیں. تیار ہو گئے میں قریش کے پاس, میں قریش والا میں نے یہ بات دیکھا, کنواں کھودنا سالوں سے بند پڑا, پتا نہیں کتنا نیچے ہوگا کنواں, آؤ اور آ کر میری مدد کرو. قریش کے لوگوں نے مذاق اڑایا, اے عبد المطلب ہمارے پاس بیکار وقت نہیں کہ خواب کی باتوں میں آ کر اپنی مدتیں ظاہر کریں, اگر ایسا ہی شوق ہے تو تم جاتے کنواں کھودو. حضرت عبد المطلب بہت مایوس ہوا کہ تھا انسان ایک نیکی کا کام کرے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جائے, یہ مکے کے کافروں کا طریقہ تھا. ہو سکتا ہے کہ باپ صاحبان ایمان کے پاس بھی پایا جائے, مگر مکے کے کافروں کا طریقہ کچھ اور راستہ سمجھ میں نہ آیا. تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ہی میری مدد کرو. حضرت عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارث, صرف ایک بیٹا ہے حارث, کہا کہ تم میری مدد کرو. بیٹا ہے باپ کی بات ماننے کو تیار ہو گئے, بابا میں آپ کی مدد کروں گا. ایک مرتبہ حارث اور عبد المطلب آئے اور زمزم کا جو مقام بتایا گیا, اب ذہن رکھے کہ 300, 400, 500 سال پرانا کنواں مٹی جمتے 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 پتا نہیں کتنے اوپر تک پہنچ چکی. باپ اور بیٹے کھدائی کر رہے ہیں اور عرب کی گرمی, مکے کی گرمی, جہاں ساری دھوپ میں کھڑا رہنا ناممکن, کہاں یہ کہ کھدائی کیسا محنت کا کام وہ آدمی کرے جس کا کام سرداری, جو سردار مکہ حکم خدا کے تعمیر میں کام ہو رہا, کنواں کھودنا شروع کیا. یہاں تک کہ کنواں کھودتے کھودتے باپ اور بیٹے دونوں تھک گئے, باپ کو زیادہ فکر ہو رہی اس اعتبار سے کہ بہرحال بیٹا جوان ہے اور باپ بوڑھے تو نہیں مگر جوانی کی عمر کے اختتام پر, یہی وہ موقع تھا کہ جب اپنی کمزوری کو دیکھا, اپنے خاندان کی قلت کو دیکھا. خاندان بہت بڑا مگر دو بھائی باقی ہو کر الگ ہو چکے ہیں. جناب کے خاندان کی قلت کو دیکھا, ایک مرتبہ کام روکا, کعبے کے دروازے پہ آئے, کعبے کے پردے کو پکڑ کے کہا خدا واللہ آج میں اتنا کمزور و لاچار ہوں کہ صرف ایک بیٹا ہے جس سے مجھے کام لینا پڑ رہا. اگر تم نے کبھی مجھے بیٹوں کی نعمت عطا کی اور میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا میرے راہ میں قربان کر دوں گا. یہ وہ موقع اور مقام تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی, یہ نظر کی, واپس آئے اور اپنا کام شروع کیا. کنواں کھود رہے, کنواں کھودتے کھودتے اب محمد بن یعقوب کلہنی ہو یا علامہ مجلسی ہو یا تمام مسلمان علماء سب نے یہ کہا کہ کنواں کھودتے کھودتے زمزم کے مقام تک پہنچ گئے, مگر اس مقام پر ایک روایت سے معصوم کہ جو اس کنویں کی کھدائی کے بارے میں ایک دن اور بتا دی, ہمارے ساتویں امام امام مفتی قاضی حضرت صلاح و سلام کا فرمان, معصوم کا فرمان ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کے کنواں کھود رہے تو کنواں کھودتے کھودتے زمزم کے مقام پر پہنچنے سے پہلے جہاں پانی نکلا تھا, ایک مرتبہ کنواں کھودتے کھودتے کچھ گہرائی میں گئے اور مٹی ہٹائی تو اتنے سخت بدبو آئی کہ حارث عبد المطلب کے کپڑا سے باہر نکلا ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے پتو کپڑا سے باہر نکلا ہے اب تو مستحق کا چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں مگر جو کوئی اب تک مستحق وہ تو صاف دیکھ چکے ہیں ان کا دل نہیں مان رہا اب دیکھیے زمزم کا مقام صحابہ شریف میں اتنا مقدس تو متفق مقام اور یہ بدبو نکلی کس لیے فقط اس لیے کہ پروردگار کو مسلحت کی تھی کہ اب جو راز خدا کا راز ہے کہ عارف کو بھی پتا نہ چلنے کا امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ اب تک مختلف نکلنا چاہتے مگر ان کا دل ان کو روک رہا بنا کہ وہ نہیں نکلے اور 16 ہار سے ان کو ہٹایا اگر اسی طرح بدبو رہتی ایک وقت انسان حاضر آ ہی جاتا مگر عارف تو چاہے گا اب تھوڑا اور مٹی کو ہاتھ ہٹایا تو ایسے خوشبو آئی کہ جیسے مٹ چاروں طرف پھیل گئی انتہائی دھیمی دھیمی اور دل پرہیز خوشبو عبد المطلب انتہائی ختم کے عالم خوشبو سے نام سے پہنچے کہ ایک مرتبہ ذرا کسی نے آرام چاہا ذرا ختم پیدا ہو وہی سدھار کو رکھا اور اسی مقام پر زمین کے نیچے کنویں کی تہ میں جا کے لیٹ گئے اب جو لیٹے تو آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگی تو دیکھا کہ پھر بشارت پروردگار مل رہی اور ایک مرتبہ آصف غیبی کی جانب غیبی آواز کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ اے عبد المطلب اب تم مزید کھودو گے اس کنویں تو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں سونا ملے گا تلواریں ملے گی تیرا ملے گی یہ سونا تمہارا مال مگر اسے کعبے میں لگا دینا تلواریں تمہارے پاس امانت خبردار کسی کو نہ دینا بلکہ قبیلہ بنو مخصوم میں شادی کرنا اور پھر جو اس بیوی سے تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو یہ تلواریں اس کو دینا یہ امانت رہے گی تمہارے پاس ابھی اس بات کی یہ ہے کہ امانت کہاں پہ جائے گی اور ذرا جو ہے وہ ذرا تمہارا حق اور اے عبد المطلب یہ جو تمہیں تلواریں ملیں گی یہ تیرا تلوار تلواریں ہوں گی یہ خواب میں پورا پیغام ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خواب بھی امام معصوم کی روایت میں ہے تاریخوں میں نہیں یہ 13 تلواریں جو ملیں گی تمہیں یہ امانت اس میں 12 تلواریں ان 12 اماموں کے لیے ہے جو تمہاری اولاد میں ہونے والے ہیں اور 13ویں تلوار اس آخری نبی کے لیے ہے کہ جو تمہاری اولاد میں ہوگا اے عبد المطلب ان 13 تلواروں میں اگر ایک تلوار تمہارے پاس سے غائب ہو جائے تو حیران نہ ہونا اس لیے کہ یہ تلوار آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور اس وقت جو آخری امام ہوگا یہ اس کا حق ہے تلوار ظاہر ہو کر اس کے پاس پہنچ جائے گی باقی اماموں ایک امام دوسرے کو تلوار دے گا مگر 12ویں امام کی تلوار تمہارے پاس سے غائب ہوگی مکے کی کسی پہاڑ میں پوچھا ہوگی اور جب وہ ظاہر ہوگی تلوار تو وہی تلوار کا ظاہر ہونا آخری امام کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی ہوگا میں اب سے مستقل جب یہ تلواریں تمہیں مل جائے تو انہیں امانت کے طور پہ رکھنا سونا تمہارا ہے مگر کعبے میں لگا دینا میرا تمہاری ہے اس کو اپنے پاس رکھنا جناب عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلتے ہی دیکھا کہ 13 تلواریں میرے پہلو میں پڑی ہوئی یہ ان کو معلوم تھا کہ جب اس کنویں کو بند کیا گیا سونے کے 2 ہرن اور 5 تلواریں ڈالی گئیں لیکن اب یہ 5 تلواریں 13 تلواریں بن چکی تاریخ کہتی کہ جناب عبد المطلب یہ 13 تلواریں تو اپنے قبضے میں کی اپنے لباس میں رکھی ان کو پوشیدہ کیا اور اس کے بعد مزید کنواں کھودنا شروع کیا ابھی تھوڑا سا کنواں کھودا ہوگا کہ سونے کے 2 تین نظر آنے لگے زیادہ تیزی سے ہاتھ چلایا سونے کے 2 ہرن حضرت عبد المطلب کی آنکھوں کے سامنے تھے انہیں اٹھایا تو دونوں کے سینگوں پر ایک عجیب عبارت لکھی ہوئی یہ سونے کے ہرن حضرت عبد المطلب سے سینکڑوں سال پہلے اس کنویں کے اندر ڈالے گئے اور اس زمانے میں یہ عبارت لکھی ہے اس کا ابھی کوئی سینس نظر نہیں آ رہا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا مگر عبارت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و فلان الخلیفۃ اللہ معصوم سے پوچھا مولا یہ 3 چیزیں تو سمجھ میں آ گئی مگر وہ فلان الخلیفۃ اللہ کس کی جانب اشارہ علی اللہ کے ولی اور فلان اللہ کے خلیفہ کہا کہ یہ ہماری نسل کا جو آخری امام ہے آخر میں آل محمد اور اللہ کی آخری حجت یہ اس کی خلافت کا اعلان تھا جو سونے کے ان ہرنوں کے سینگ پر اس وقت لکھا ہوا ملا جب عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں اب تاریخ میں یہ کہ حضرت عبد المطلب اور زیادہ تیزی سے ہاتھ چلایا طاقت زیادہ آ جاتی
جذبہ بڑھ جاتا جب انسان کو اشارے ملنے لگے. تلواریں تلواروں کے بعد ہرن, ہرن کے بعد زرہ, زرہ ملی اور اب جو تیزی سے ہاتھ چلایا وہ ایک مرتبہ ہوا اس کی حالت میں نظر آیا. جناب آجرہ کے ہاتھ سے رکھتے ہوئے وہ پتھروں کی منڈے جن کو پانی روکنے کے لیے جناب آجرہ نے رکھا تھا اس حالت میں کنواں نظر آیا, مگر کنویں کے طریق ایک کالے رنگ کا سانپ, معصوم امام کی روایت چل رہی ہے یہاں تک, ایک سانپ نظر آیا اور اس نے جناب عبد المطلب پر حملہ کرنا چاہا. جناب عبد المطلب اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار سے اس کا مقابلہ کیا, ہاتھ چلایا اور اس کی دم کٹ گئی, باقی آدھا سانپ انہیں پتھروں میں ہوتا ہوا کہیں غائب ہو گیا. امام معصوم فرما رہے کہ یہ وہ سانپ ہے جو آخری زمانے تک غائب رہے گا اور یہ مکمل طور پر آخری امام کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا. جب آخری امام ظاہر ہوں گے, جب ظہور ہوگا, تو اس وقت ان جملہ دوسری چیزوں کے اس عمل کو بھی اختتام تک پہنچایا جائے گا کہ یہ حد کٹا ہوا سانپ جو عبد المطلب کے ہاتھ سے زخمی ہے, اولاد عبد المطلب میں خدا کی آخری حجت کے ہاتھ سے یہ قتل کیا جائے گا. اسے معصوم نے کہا کہ یہ بھی ایک قسم کا شیطان, ذرا اس کی تشریح بھی ہے روایت میں مگر میں اپنے موضوع سے بہت زیادہ دور چلا جاؤں گا. تو اب ضمن یہ بھی دیکھتے چلیں کہ جناب عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں اور پورے امام کی کتنی پیشین گوئیاں اور واقعات صاف صاف سامنے آ رہے ہیں. میں ایک جملہ جو میں نے کہا ضمن بتا دوں, یہ چیز بہت کم لوگوں کے علم میں ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس مسئلے میں صرف ایک واقعہ ہم کو ملتا, صرف ایک واقعہ, اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. مگر مرزا حسین نوری کی کتاب النجم الثاقب میں ہوا گیا, اس میں امام زمانہ کی اولاد اور ان کی بیویوں کا حال لکھا ہوا. امام زمانہ کی اولاد کے حالات تو بہت سی کتابوں میں, امام زمانہ کی اولاد کا ہونا تو آپ کو مفادی تک میں ملے گا, جو زیارت ہے امام زمانہ کی اس میں سلام, آپ پر سلام ہو اور آپ کی اولاد میں سلام. لیکن وہ امام زمانہ کی اولاد جو ہے کہاں ہے, ان کے نام کیا ہیں, یہ بھی ہم کو کہیں نہ کہیں سے مل جاتا, لیکن یہ کسی روایت میں آج تک نہیں ملا کہ امام زمانہ کی شادی کس خاندان میں ہوئی اور ان کی زوجہ یا ان کی اہلیہ کا تعلق کس قبیلے سے. صرف ایک روایت ہم کو ملتی ہے النجم الثاقب, وہ بھی بہت کم لوگوں کے علم میں, کہ جناب عبد المطلب کو ایک طرف یہ بھی کہ ان کے بیٹے ان کی اولاد سے وہ مقدرہ, وہ پاک اور پاکیزہ خاتون جنہیں امام زمانہ کی زوجیت سے شرف حاصل ہے, یعنی امام زمانہ کی زوجہ کا تعلق حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ہے, وہ حضرت عبد المطلب کی ایک رشتے سے بوتی قرار پاتی. تو جناب عبد المطلب کی شخصیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت اختیار کرتی کہ ظہور امام زمانہ کے سلسلے کئی علامتیں پیشین گوئیاں اور یہاں تک کہ یہ رشتہ امام زمانہ کی زوجہ کا جناب عبد المطلب یہ بتا رہا کہ ان کی شخصیت ظہور امام سے انتہائی اہمیت کے ساتھ تعلق رکھتی. انشاءاللہ جب کبھی خالی حضرت عبد المطلب کے حالات زندگی بیان کیے جائیں تب اس چیز پر زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. تو خیر یہ سونے کے ہرن نکلے, تلواریں پہلے نکلی, زرہ نکلی, اس کے بعد کنواں نکلا, وہ سانپ حد تک سانپ جس کی تم کٹ چکی بڑا اختیار کرتا. اور جناب عبد المطلب انتہائی شکر مندی اور انسانیت کے جذبے کے ساتھ صبح سے باہر آئے, باہر آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مکے سے باہر نکل کر احرام باندھا اور آپ نے شکرانے کا پہلے پورا عمرہ انجام دیا. اور اس کے بعد اپنے بیٹے حارث کو بلایا جو ان تمام واقعات کے دوران یہاں سے باہر جا چکے تھے. یہ سارے واقعات خدائی راستے جو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں بتایا, ساتھ امام نے اپنے دور میں ماننے والوں تک ان چیزوں کو پہنچایا. اب جناب عبد المطلب نے آ کر قریشیوں کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو تم جس بات کا مذاق اڑا رہے یہ کنواں تیار ہو چکا. تاریخ میں یہ کہ قریش والوں نے اس پر بھی اختلاف کیا, کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے, نکلا تو ہے مکے کی سرزمین میں. پھر وہ اختلاف دور کیا گیا, پورا ایک تفصیلی واقعہ, مگر کیونکہ اس کا سیرت رسول سے تعلق نہیں اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بات اس منزل تک کہ آپ نے جھگڑا کیا قریش, دو جھگڑے, پہلا جھگڑا یہ کیا کہ کنویں میں ہمارا حق, لیکن اس جھگڑے میں وہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد یہ جھگڑا کیا کہ اچھا اگر کنواں ہم کو نہیں مل رہا تو یہ جو تبرکات ملے سونے کے ہرن اور تلواریں اور زرہ یہ بھی ہم کو دی جائے, اس میں ہمارا حق دیا جائے. اور اس جھگڑے میں بھی وہ لوگ ناکام ہو گئے. اس زمانے میں جو عربوں کا معاہدہ تھا کسی جھگڑے کو طے کرنے کا، اس کے ذریعے سے وہ لوگ ناکام ہو گئے. دونوں مرتبہ کامیابی حضرت عبد المطلب کو ہوئی، کنویں کے معاملے میں بھی، تبرکات کے معاملے میں بھی. اب حضرت عبد المطلب سونے کے ہرن خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگا دیا، ذرا اپنے پاس رکھی، تلواروں کو جو دینا تو پتا چلا کہ ایک تلوار خود بخود غائب ہو چکی، 12 تلواریں باقی. جناب بادشاہ بنو مخدوم کی ایک لڑکی جن کا نام فاطمہ تھا، ان سے جناب عبد المطلب شادی کرتے ہیں اپنے خواب کے مطابق. یہ خاندان بنو مخدوم مدینہ کا رہنے والا خاندان تھا، مگر اس کے کچھ لوگ مکے میں بھی رہتے تھے. فاطمہ نام کی ایک انتہائی خاصے اعتراف شخصیت سے نکاح ہوتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور کچھ عرصہ گزرتا. اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ دن بھی آتا کہ وہ جناب عبد المطلب کہ جب زمزم کا کنواں کھودنے کی تیاری کر رہے تھے تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور آج کا دن آیا کہ 10 بیٹوں کے باپ بن چکے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا گیا. یہ عبداللہ انہیں خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے جن سے سب سے آخر میں جناب عبد المطلب اس باپ کے حکم کے مطابق شادی کی، یعنی بنو مخدوم کی خاتون جناب فاطمہ مخدومیہ، ان سے جناب عبداللہ کی ولادت ہوتی. 10 جوان بیٹوں کے باپ بن چکے ہیں. جناب عبداللہ کی عمر 10 یا 11 سال کی ہے. ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آیا کہ میں نے ایک دن کسی سابق کسی کعبے کا پردہ پکڑ کے منت پانی کہ بربر نگارا آج میں اتنا کمزور و لاچار، اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. اب وقت آ گیا کہ میں اپنی منت کو پورا کروں. چنانچہ جناب عبد المطلب اپنی ساری اولادوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹو میں نے 10 سال پہلے یہ منت مانی تھی اور اب وقت آ گیا کہ میں اس منت کو پورا کروں. تم نے کسی ایک کو راہ خدا میں قربان کیا جائے، بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دینے پہ تیار و آمادہ؟ 10 کے 10 بیٹے یہ زبان ہوگی کہہ رہے ہیں. بابا جیسے آپ کی منت عمل کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. کہا کہ کل تم اپنی اپنی ماؤں پہ رخصت ہو کے آنا اور اسی کعبے میں جمع ہونا، دیکھیں کہ پروردگار عالم کو کتنی قربانی چاہیے. روایت یہ بتاتی کہ اگلے دن صبح سوے سارے اولادیں اپنے گھروں سے رخصت ہو کے آئیں، اس لیے کہ جناب عبد المطلب کئی سو جائیں سب کے الگ الگ مکانات ہیں اور کعبے میں آتی ہے سب جمع. حضرت عبد المطلب 10 بیٹوں کا نام لکھ کے کھوڑا ڈالا. پروردگار عالم اس کو جس قربانی کو چاہتا، اور قرآن جناب عبداللہ کا نام نکل آیا. جناب عبداللہ کا نام دیکھنا کہ حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ آخری پلٹ ہاتھ میں سجا سے عبداللہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں زمین پہ لیٹ جاؤ، بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کرتے. خبر گھر میں پہنچ چکی، ماں بے چین و بے قرار تاریخ کہہ رہی کہ باقی سارے بھائی کی سب سے زیادہ پریشان، سب پریشان مگر سب بھائیوں سب سے زیادہ پریشان جناب عبداللہ کے بڑے بھائی جناب ابو طالب، جو بار بار آگے آتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ بابا یہ خنجر میرے گلے پہ چڑھائیے، میں اپنے بھائی کے بدلے میں قربان ہونے کو تیار ہوں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سلسلے کے مطابق جب کبھی وہ شخصیت پیدا ہوتی کہ جو پیغمبر اسلام کے باپ یا داداؤں میں شمار ہو سکتی، نور رسالت منتقل ہو جایا کرتا. جناب قطعی کے یہاں ہفتے مناف پیدا ہو، وہی نور جو ساری زندگی قطعی کی پیشانی میں تھا ہفتے مناف کی پیشانی میں آ گئے. عبد مناف کے یہاں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال یہ نور پیشانی میں چمکتا رہا. ہاشم کی ولادت نور عبد مناف کی پیشانی سے منتقل ہو گیا ہاشم کی پیشانی. جناب ہاشم کے یہاں ان کی پوری زندگی یہ نور چمکتا رہا، مگر جب مدینے میں شادی اور عبد المطلب کی ولادت ہوئی، اسی ساحت و آن کی نور عبد المطلب کی پیشانی میں چلک رہا تھا. جناب عبد المطلب کی پیشانی بچپنے سے بڑھاپے تک نور چمک رہا، 10 بیٹے ہوئے نور چمکتا رہا، مگر جب 10واں بیٹا ہوا تھا اب یہ نور عبد المطلب کی پیشانی میں نہیں اور عبداللہ کی پیشانی میں آ چکا. تو جناب ابو طالب بار بار اپنے آپ کو گراتے کہ بابا میرے بھائی کی پیشانی نور رسالت و نبوت ظاہر ہو رہا، آپ میرے گلے پہ خنجر چلائے، میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار. تو گویا 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت کے بعد ہی حضرت ابو طالب نے رسول کی حفاظت کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ ابو طالب کی خدمتوں کا سلسلہ اس سے پہلے سے جاری ہو چکا، بار بار اپنے آپ کو پیش کر رہے. اور عبد المطلب ان کے لیے بھی یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں، بیٹا، اور وہ بیٹا جو سب سے زیادہ محبوب، اس لیے کہ یہ نور منتقل ہوا اس بیٹے کی پیشانی، سب سے زیادہ محبت اس کے گلے پہ اپنے ہاتھ سے خنجر چلانا. فاطمہ مقبولیہ سے نکاح جو کہ خاص کے مطابق کیا تھا، یعنی خدا کے حکم پر، اس لیے ان کو جو مکان کیا وہ کعبے کے بالکل قریب تھا. ماں کے رونے اور بہن کرنے کی آواز بھی عبد المطلب کے کان میں آ رہی، ابو طالب کی بے چینی اور بے قراری، عبداللہ کی ماں کا رونا، خود عبد المطلب کے دل میں عبداللہ کی محبت، لیکن یہ سارے جذبے اپنی جگہ اور حکم خدا کی تعمیر اپنی جگہ، خنجر چلنے والا. اور یہی وہ مقام جہاں رسول خدا بار بار یہ فرماتے تھے، انبل سبھی ہے، میں دو سبھی کا بیٹا ہوں، دو ایسی شخصیتوں کا بیٹا ہوں جنہیں راہ خدا میں ذبح کیا جا رہا، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت عبداللہ، دونوں کا واقعہ کہتا پیغمبر فخر کے ساتھ کہتے ہیں انبل سبھی ہے، میں راہ خدا میں ذبح کیے جانے والوں دو کا بیٹا ہوں. یہ حضرت عبداللہ کے گلے میں خنجر چل رہا کہ ایک مرتبہ سارا مکہ جمع ہو چکا اور جناب فاطمہ عبداللہ کی ماں، عبد المطلب کی زوجہ، سارے بھائی گھر سے نکل کے آ گئے اور سب آ کے عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا غضب کر رہے ہیں، آپ اپنے بڑھاپے کو کیوں صدمہ پہنچا رہے ہیں، آپ عبداللہ کو چھوڑ دیجیے. منع کیا حضرت عبد المطلب کہ کیسے میں اس قربانی سے منہ موڑ لوں جبکہ حکم خدا آ چکا. آخر یہ طے پایا کہ یہ مسئلہ ایک انتہائی عقل مند عورت سے طے کرایا جائے جو مدینے میں رہا کرتی اور عرب کے ہر عجیب پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے کو وہ سلجھایا کرتی. اتنے دن تک حضرت عبد المطلب تیار ہو گئے کہ ٹھیک تم کہیں سے کس کا کوئی حل لے کے آؤ، مگر جب تک وہ حل ایسا نہ کہ میرا بھی اسے نہ مانے، میں اپنے بیٹے کی قربانی کو ختم نہیں کروں گا، چھوڑ نظر انداز نہیں کروں گا، سرد نہیں کروں گا. باقاعدہ دوڑ کے جناب عبد المطلب کی سسرال والے مدینے جاتے ہیں، مدینے ان کا اپنا وطن، اور وہاں جا کے اس کاہنہ سے دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ ہم کیا کریں. اب وہاں سے جواب آتا، مگر ایسا جواب تھا کہ جس سے جناب عبد المطلب مطمئن نہیں ہوئے، قربانی کرنے کو مکمل طور پہ تیار ہو گئے. اب یہ پورا واقعہ جو باقی تفصیلات کے ساتھ وہ مسلسل ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا کہ کس طرح یہ قربانی محسوس ہو گئی اور پھر کس طرح سے اس کے نتیجے حضرت عبداللہ پر فوراً زہر کے ساتھ حملہ کیا گیا. یہ دو واقعات کے ساتھ کہ ادھر حکم خدا کے ذریعے قربانی ملتوی ہوئی مگر حضرت اسماعیل کی طرح ایسا نہیں کہ خطرہ کر گئے، ادھر قربانی سے بچ کے گھر میں آئے اور زہر کے ذریعے دوبارہ حملہ ہوا. پورا ایک واقعہ ہے تفصیل، اس کو اگر میں بیان کرتا ہوں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ اور لگے گا، اتنا وقت آج کی اس تقریر کی حد تک نہیں. چنانچہ اس منزل پہ بات پہنچی، انشاءاللہ اس کے بعد جو آئندہ پیر کو ہماری گفتگو ہوگی اس میں یہ واقعہ مکمل ہوگا کہ حضرت عبداللہ کی جان پروردگار عالم نے اس موقع پر کیسے بچائی اور بعد کا جو حملہ اس وقت کیا ہوا. تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی ہفتے پیر کی پہلے ہی تقریر میں عرض کر دیا تھا کہ یہ ہمارا سلسلہ ایک گھنٹے کا ہوگا، مگر سیرت رسول خدا سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں بڑا مقصد یہ کہ ہمیں اپنی عام زندگی میں پتہ چلے کہ کس طریقے سے رسول کی سیرت کو مثل راہ بنا کے زندگی گزارنا، وقت آ کر بیٹھنا اور سن کے اٹھ جانا مقصد نہیں، رسول کی زندگی کا سبق ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اس لیے ہر تقریر کے اختتام پر 10 سے 15 منٹ کے بعد کے مسائل ضرور بیان کیے جائیں گے. یہ مقصد زندگانی رسول، اب تک آپ نے رسول کی زندگی سنی، اب اس کا مقصد. بات ہو رہی ہے حج کے مسائل پر کہ حج جو وہ اہم ترین فریضہ کہ آج کی پورے گفتگو کعبہ اور گنگن کے گرد گھوم رہی، حج انہیں مقامات کی زیارت کا نام اور قربتن فرندہ کے جذبے سے کعبے کے ثواب کا نام، یہ حج جو اسلام میں اہم ترین فریضہ ہے اس اعتبار سے کہ پیغمبر اسلام جیسا رحمت للعالمین اعلان کر رہا کہ جس پر حج واجب ہو اور نہ جائے. جب قیامت کے دن آئے گا تو میری امت میں نہیں کھڑا ہوگا یا یہودیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا یا عیسائیوں. وہ عام ترین فریضہ کے امام معصوم فرما دے اور امام بھی وہ جن کا لقب یہ صادق ہے, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام, کہ جس پر حج واجب ہو جائے اور نہ جائے, تو جب مرے گا یہ یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا ہم سے کوئی تعلق نہیں. صادقین کی روایت ہے, ایک رسول کے جس کو سارا مکہ صادق و امین دے رہا, ایک امام کے جسے سارا عالم اسلام صادق دے رہا, ان معصومین کا فرمانے کے جن کا لقب ہی صادق. پچھلے ہفتے ارتھ پہلا پتہ ہے کہ جب تک ہمارے والدین حج نہ کریں ہم نہیں کر سکتے, بالکل غلط تھا جیسا گفتگو ہو چکی. دوسرا پتہ یہ تھا کہ ہم پر قرضہ چڑھا ہوا ہے, جب تک یہ قرضہ ہے ہم کیسے حج کر سکتے, یہ بھی بالکل غلط ہے, اس سے وضاحت بھی ہو چکی. اچھا اس نے سوال لوگوں نے کر لیا تھا اور کیونکہ اکثر لوگوں نے کیا تھا اس لیے اس کو جواب ممبریوں سے دینا میں مناسب سمجھ رہا ہوں. یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہم پر قرضہ حج کی تاریخیں آ گئے, اگر قرضے سے ادا کرنے کا بھی وقت یہی ہے تو ٹھیک ہے حج پہ نہ جاؤ, قرضہ دے دو حج معاف. لیکن اگر قرضہ ادا کرنے کی تاریخ ہے 6 مہینے بعد, حج کے پیسے جمع کرنے کی تاریخ ہے ابھی, تو پہلے حج کے پیسے جمع کرنا پڑیں گے کیونکہ قرضہ تو ابھی واجب نہیں ہوا, وہ تو 6 مہینے بعد واجب ہوگا, اور حج تو ابھی واجب, جو پہلے واجب ہے وہ پہلے کرنا پڑے گا, جو بعد کا واجب ہے اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرض کیجیے کہ ہم نے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں 6 یا 4 مہینے بعد کے قرضے کے لیے, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے پاس دوبارہ اس میں پیسے نہیں آ سکتے. اگر ہم نے یہ پیسے ابھی حج میں لگا دیے تو 6 مہینے تو ہو گیا واجب, قرضہ کہاں سے ادا کریں گے, اس کے پیسے پھر نہیں آئیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. اگر ایسی صورت حال ہو کہ ابھی حج پر جانے سے 6 مہینے بعد قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے اور قرضہ ادا نہ کرنے سے ہمیں کوئی زحمت ہو, لیکن ایک تو مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے اور آپ کی حیثیت نہیں کہ آپ ادا کریں تو پھر تو آپ کو ادا کرنا اس وقت واجب نہیں, آپ گناہگار بھی نہیں اگر حیثیت نہیں, اتنے پیسے ہی نہیں ہمارے پاس کہاں سے ادا کریں. اگر ایسی صورت حال ہے کہ 6 مہینے بعد پیسے نہیں ہوں گے اور قرضہ نہیں دے پائیں گے تو اس میں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, کہ اس وقت 6 مہینے کے بعد پھر شریعت ہم سے کہتی ہے نہیں کہ قرضہ دو. لیکن اگر قرضہ نہ دینے سے سامنے والا اس طرح سے نہیں بیٹھے گا, وہ ہمیں زحمت سے مبتلا کرے گا, وہ ہمیں پریشان کرے گا قانونی اعتبار سے, یا لوگوں میں ضرور کر کے, یا برا بنا کر کے, یا ہمارے خلاف باتیں کر کے. ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا جو شریف اور پابند شریعت آتی اسے پتا چل گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ہم سے کچھ نہیں کہتا, اور ایک ہے کہ نہیں وہ پیچھے پڑ جائے, یا قانونی طور پہ ہمیں پریشانی میں ڈالے گا, یا قانونی طور پہ پریشان نہیں کرے گا, مگر عزت ختم کرنا عزت کے اسلام میں ہے. یہ کرتی نہیں کرے گا, پھر آبرو کرے گا, پھر عزت کرے گا, لوگوں سے شکایت کرے گا, ہر جگہ ہمارے خوراک کا تذکرہ کرے گا, ایسی صورت آئے تب یہ اسلام نے اجازت دی کہ ٹھیک آپ نے پردے دے دیجیے, پیسے پردے میں دے دیجیے, آج آپ پردے ماں. مگر یہ طریقہ بالکل غلط ہے, یہ قرضے میں پیسے بھی نہیں دے رہے اور حج پر بھی نہیں جا رہے, پردے کا نعرہ لگا کر پیسے ہوئے ہیں, پیسے بھی اس کے ساتھ رکھتے ہیں, اور دونوں چیزوں کی ابھی قرضے کا وقت نہیں آیا, وہ دینا نہیں ہے, حج پہ جانا نہیں ہے, مگر یہ کہہ کر کہ ہم پر قرضہ ہے اپنے آپ کو حج سے باپ سمجھ رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہاں اگر باپ قرضہ ہے اور باپ میں زحمت ہوگی تو ایک سہولت ہے کہ ٹھیک ہے اس قرضے کے لیے پیسے رکھ لیجیے حج فی الحال ماں. اچھا یہ تو دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ بیٹیوں کی شادی نہ ہو تو حج نہیں کر سکتے, یہ بھی بالکل غلط خیال ہے, غالباً بیان ہو چکا اسلام میں بیٹیاں کوئی بوجھ رہے ہیں کہ شادی نہ ہو تو حج سے نہیں جا سکتے, شادی ہو جانا ہو بہرحال حج پہ پھنسے آ گئے, حج پہ جانا واجب. اچھا چوتھی غلط فہمی سے اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی وہ یہ کہ حج پر جانا واجب. میں نے بتایا کہ اس کے لیے 3 جگہ ہو جائے تو حج واجب ہو جاتا, راستہ کھلا ہو, جسمانی طاقت ہو, اور مالی پیسے اتنے ہو کہ حج کا خرچہ برداشت ہو سکے. اب اتنے اتنے پیسے ہو کہ حج کا خرچہ برداشت ہو سکے, یہ ایک ایسی شرط ہے کہ اس میں کچھ وضاحت کی اور ضرورت ہے. پیسے کی 2 قسمیں, ایک تو یہ کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں نوٹوں کی شکل میں ہے, بینک میں جمع ہے, گھر میں پڑا ہے, یا ریٹائر ہوئے ملازمت سے پروویڈنٹ فنڈ ملا, گریجویٹی ملی, یا انشورنس کرایا تو 20 سال پہلے انشورنس پالیسی ملی, یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ پیسہ ابھی آپ کے ہاتھ میں. تو اگر فنڈ یا گریجویٹی یا انشورنس ملے پہلے دیکھتے کہ تم تو آگے ہیں یا نہیں, تم تو آگے گئے تم نکل, پھر باقی جو خرچہ باقی جو پیسے بچے ان سے آج ہو سکتا ہے تو آج پہ چلے جائیے, آج حج نہیں ہو سکتا تم نکالنے کے بعد پیسے کم رہ گئے تو آج معاف. اور اگر خمسی واجب نہیں ہے, ایسی پالیسی ہے یا ایسا فنڈ ہے, وہ تو سیدھا سیدھا آپ کا حج واجب میں جا کے حج کیجیے. یہ تو مسئلہ آتا ہے کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں نوٹوں کی شکل, چاہے ابھی گئے ہو یا 2 سال سے جمع ہو یا 10 سال سے جمع ہو. اور ایک وہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن باہر ہمارے پاس وہ پیسے ہیں, ہاتھ میں نہیں ہے, نوٹ کی شکل میں نہیں, اس کو ہم جتنا میں اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی حیثیت سے زیادہ کی کوئی چیز تو اس پر واجب ہے کہ اسے دیکھ کر حج پر جائے. 2 لفظ سمجھ لیجیے, 1 لفظ ہوتا ہے ضرورت, 1 لفظ ہوتا ہے حیثیت. ضرورت مانے جو نیسیسٹی ہے, حیثیت مانے جو اسٹیٹس. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کی چیز سے زیادہ بیچ ہوگی, بس کسی ایک آدمی کے پاس 400 گز کا مکان ہے, اب ضرورت تو اس کی 130 گز سے بھی پوری ہو جائے گی, ضرورت اسے کہتے ہیں پتھر کو پانی کی جگہ 130 گز یا 80 گز میں بھی پوری ہو جائے گی, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ 130 گز سے زیادہ جو اس نے رکھا ہے وہ غلط کیا, نہیں, حیثیت دیکھی جاتی ہے, اس کی ضرورت تو 130 گز میں پوری ہو جائے گی, مگر اس کی حیثیت ایسی کہ 200 گز کا 300 گز کا مکان اپنے کام رکھ سکتا ہے. ایسے سارے معاشرے میں اس کا مقام کیا ہے, اسٹیٹس کیا ہے, اس جیسی تنخواہ والے جیسے لوگوں کے پاس عام طور پر کتنا مقام ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے پاس اپنی حیثیت سے زیادہ کوئی چیز ہے اسے دیکھو, اپنی حیثیت کی چیز خریدو, اور جو پیسہ جس نے بالکل رکھ ملا اس سے حج کرو. جیسے سب چیزیں حیثیت ہے کہ ہم 300 گز کا مقام رکھتے ہیں اور ہم نے لے لیا 400 گز کا مقام, آپ 400 گز کے مکان کو بیچیں, 300 گز کا مکان خریدے, 100 گز میں نے چھوٹا مکان لیا تو کچھ پیسے بچ جائیں گے, اتنے اگر حج ہو سکتا ہے تو جا کر اس سے حج کرو. یہ مسئلہ عوام کے لیے نہیں ہے, مستحقین کے لیے بھی, علماء کے لیے بھی, آپ کہیں گے ہوگا کہ تعلیم کے ایک مستحق ہے, اس کی تو ساری زندگی کا دار و مدار کتابوں پر ہے. کتابیں نہ ہو تو کچھ نہیں. اب علماء مستحقین مقرر نہ کرا بہتر کسی عالم کے پاس اپنی حیثیت سے زیادہ کی کتابیں, اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے پاس 20,000 کتابیں ہونا چاہیے. اس نے پیٹ پہنچتے اور کھانا سب کھاتے اور زحمت اٹھا کے 20,000 کتابیں خریدی. حیثیت سے 20,000 شوق سے نہیں ہے 20,000, یہ 10,000 کتابیں حیثیت سے زیادہ اس کو بیچو اور کیا کے حج کرو. اسی کے اندر زیور کا مسئلہ آتا ہے. ہر عورت کو تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیور, اور اسلام اس خواہش کو صحیح سمجھتا ہے. اس لیے زیور پر نہ زکات ہے نہ خون. زیور اگر بچے کے پاس ہے نہ زکات ہے نہ خون, جب تک یہ زیور ایک عورت کی حیثیت کے مطابق ہو. لیکن اگر زیور حیثیت سے زیادہ ہو گئے, مطلب حیثیت یہ ہے کہ ایک عورت کو 20 تولہ سونا رکھنا چاہیے, شوق شوق سے اس نے 20 تولے سونا بنوا لیا, اب 10 تولے سونا حیثیت سے زیادہ اس کو بیچو اور اس سے خرچے کے جو پیسے بچے اس کے حج پر جاؤ. گاڑی ایک آدمی کی حیثیت سے مطلب ٹویوٹا گاڑی, اس نے اپنے شوق کی خاطر ہونڈا ریکارڈ یا مرسیڈیز بینز خرید لی, اپنی حیثیت سے بڑھ گئی. 2 لاکھ کی گاڑی خریدنے سے 5 لاکھ کی گاڑی خرید لی. آپ واجب ہیں یہ اپنی حیثیت سے زیادہ والی گاڑی دیکھیں, حیثیت کی گاڑی خریدے جو پیسے زیادہ بچے اس سے جا کے حج کر. لیکن یہ سوچے کہ یہ حساب نہیں کہتے کہ بس ضرورت کی چیز, میں اگر ضرورت سے زیادہ بھی لے لو تو کوئی حرج نہیں ہے, بس حیثیت اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو اتنا گاڑی, اس کی ضرورت موٹر سائیکل سے بھی پوری ہو رہی, یہ معمولی سوزوکی سے بھی پوری ہو رہی, مگر اگر حیثیت ہے کہ پرنا رکھ سکتا ہے تو وہاں تک تو گاڑی خرید سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے اندر ہاتھ میں پیسے نہیں ہے مگر حج واجب, یہ اپنے چاروں طرف دیکھیں. کاروبار ایسا ہے, 1 لاکھ کا کیپیٹل ہے تو ہمارا کاروبار ہماری حیثیت کے مطابق ہو جائے. ہم نے 1.5 لاکھ کا کیپیٹل لگا دیا, یہ جب 50,000 اپنی حیثیت سے بڑھ کے کاروبار میں لگا رہے ہیں, اسے واپس نکالو اور حج پہ جاؤ. ایک اور مسئلہ سن لیجیے, یہ غالباً آج کا آخری مسئلہ ہے, اور وہ یہ حج سے متعلق کا آخری ہے. چھوٹے چھوٹے دو مسئلے ہیں گفتگو خط. اسی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ اگر ایک چیز ایک آدمی نے کبھی اپنی ضرورت کے لیے خریدی تھی اور اب اس چیز کی ضرورت ختم ہو گئی اور اس کے پاس یوں ہی پڑی, چاہے بعد میں پھر ضرورت پڑ جائے, ابھی ضرورت نہیں, حج کی ڈائریکٹ آ کے واجب ہے کہ اس کو بیچو اور حج پر جاؤ. مثلاً ہمارے یہاں عورتوں پر کتنا زیادہ حج واجب ہو جاتا, ہر عورت کے پاس زیورات ہوتے ہیں 20 تولہ 25 تولہ. ٹھیک ہے, جب تک وہ یہ زیور پہن رہی ہے یہ چیز اس کی چیز, شریعت سے اتنا دفع نہیں دیتی, نہ حج نہ خم نہ زکات. لیکن اب وہ عورت اتنی بوڑھی ہو گئی, 60 سال کی, 65 سال کی, 55 سال کی, کہ اس نے زیور پہننا چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے کہ معمولی کا زیور تو آج کی نشانی کے طور پر پہن ہے, لیکن باقی زیور ایسے ہی پڑا. اب یہ زیور جب تک یہ پہن رہی تھی زمانے میں, اس کی ضرورت کی چیز تھی, شریعت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں حکم دیا تھا. اب بڑھاتے میں اس نے زیور پہننا چھوڑ دیا, یہ بغیر ضرورت کی چیز ہو گئی ہے, جتنے بیچو اور حج پر جاؤ. ٹھیک ہے, اب اس کے ذہن میں, ہر عورت کے ذہن میں ہوتا میں میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو بہو کو اتنا زیور دوں گی, اور بیٹے کی شادی ہوگی تو جہیز میں اتنا زیور دوں گی, مگر وہ سب بات کی چیزیں. ابھی جب حج کی تاریخ آ رہی, تم زیور پہننا بھی تم نے بند کر دیا, کسی کو دیا بھی نہیں ہے, نہ بہو کو نہ بیٹے کو, تو اس وقت تم پر واجب ہے کہ اسے بیچو اور حج کے اوپر جاؤ. یہ اسی طرح ایک آدمی مکان پر اٹھتا خاراگر میں رہ رہا تھا, وہ خاراگر کے اندر یہ مکان ضرورت کرتا ہے, کہ اسلام نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا. اب زیادہ پیسے آ گئے, اچھی حالت ہو گئی, اللہ نے برکت, اس نے دوسرا مکان خرید لیا, ذرا بڑا فلیٹ, آرام کے فلیٹ, اور پہلے فلیٹ کی اس کو ضرورت نہیں رہی. تو جب تک اس میں رہ رہا تھا, شریعت نے اس فلیٹ کی کوئی طاقت نہیں رکھا. اب اس نے دوسرا فلیٹ دے لیا, اس میں رہنے لگا, پہلے کی ضرورت نہیں رہی. تو اب واقع ہوئے کہ اس کو بیچ کر حج کے اوپر جاؤ, کرایہ پر اٹھا دیا یا پانی چھوڑ دیا, نہیں بیچو اور حج کے اوپر جاؤ. جب تک تم اس میں رہتے تھے, یہ ضرورت تھی تمہاری, خدا نے تمہاری ضرورت کو دیکھ رہا تھا, حج معاف کیا. اب جب اس کی تمہیں ضرورت نہیں رہی تو تمہیں حج پر جانا ہے, اسے دیکھنا. اب وہ جو میں نے کہا آخری مسئلہ جو آنے والا تھا, وہ یہ ابھی مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں, مگر جو ہمارے ایسٹ ہیں چیزیں اس کو بیچ کر پیسے مل سکتے ہیں تو بیچنا واجب ہو جاتا, مگر ہر وہ چیز جو حیثیت سے زیادہ. اب ایک اور مسئلہ کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں مگر ہمارا پیسہ دوسروں پر قرضہ ہے, کیونکہ اس میں ایک تو بڑے اہم مسئلے آئے ہیں, یہ بہت ہی باریک باریک مسئلے ہیں جنہیں لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارا ہم نے دوسروں کو قرضہ دیا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا قرضہ دیا جس سے آپ واپس نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مگر قرضہ دیا یہ کہہ کر کہ جب تمہارا جس کا ہے واپس کر, اب ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اس کی مرضی پر ہم نے چھوڑا ہے, یا قرضہ دیا کہ دو سال بعد دینا, ہم چھ مہینے بعد پہنچ جائیں کہ پیسے واپس کرو یہ غلط, لیکن وہ قرضہ جسے واپس لانے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے, اگر ایسا قرضہ آپ نے دیا ہے حج کی تاریخ آ گئی تو واجب ہے جاؤ اپنا قرضہ لے لیا, کم سے کم مانگو, اب وہ سامنے والا واپس نہ کرے, انکار کر دے, منع کر دے, سال پٹول کرے, ہاتھ کا لاج کر کرے, ہمارا گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم واپس لا سکتے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسا معاہدہ نہیں, تو واجب ہے کہ جا کے واپس لا, ایسے آرام سے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. جیسے میں نے مثال یہ قرضہ دیا تھا کسی کو 50,000, اس نے کہا تھا جب تمہارا دل چاہے واپس کرنا, اب حج کی تاریخ آ گئی ہم اس سے واپس نہیں لا سکتے, پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ واپس کرے, یا ابھی ہم نے قرضہ دیا اس کو پچھلے سال, چاہے پایا تھا 2 سال بعد واپس کرنا, حج کی تاریخ سے آ گئی آج کل اب ہم واپس نہیں لا سکتے, ایک سال کے ایگریمنٹ کے مطابق پاس, لیکن ہم نے یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب ہمارا دل چاہے ہم واپس مانگیں گے تمہیں واپس کرنا ہوگا, تو اب حج کی تاریخ سے آ گئی اور کہیں پیسے نہیں ہے تو جاؤ اپنا قرضہ لے کے آؤ باقی حج ہو جائے. اسی میں ایک مسئلہ جو بہت نہیں کہتا ہے, ابھی تک تو بالکل عام کا مسئلہ تھا, اب دیکھیے خاص مسئلہ, جب بھی کوئی عورت نکاح کے وقت ایک مہر مقرر کراتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, قرضہ ہے جو اس کے شوہر کو دینا, اور ہمارے یہاں جتنے نکاح ہوتے ہیں سب میں شدت طلب ہوتا ہے اور ڈیمانڈ ہے, وہی مسئلہ جو میں نے کہا عورت کو آ کے جب چاہے مانگ سکتی ہے, شاید آپ کے یہاں کا یہ مسئلہ نہ ہو اس لیے کہ آپ کے یہاں کا مہر تو بہت مختصر ہوتا ہے, پہلے تو اتنا ہوتا تھا کہ پتی بھی اس میں نہیں آ سکتی تھی جس کے اندر نکاح ہو جاتا تھا, جب 400 یا 500 روپئے, ابھی بھی 5,000 ہے, مگر 5,000 بھی بہت مختصر مہر ہے, لیکن ایک اصول میں بتا رہا ہوں, اس پچھلے اصول میں مہر کا مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا مہر اتنا ہو کہ اس کا حج اس میں ہو سکتا ہے اور حج کی تاریخ آ گئی, اب یہ اس کا قرضہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو واپس کرے, اس کے لیے واجب ہے کہ شوہر سے مانگے, شوہر نہ دے تو یہ گناہگار نہیں ہوگی, لیکن یہ نہ مانگے تو گناہگار ہوگی, اگر اتنے پیسے ہیں مہر کے تو اس سے حج ہو سکتا ہو. اچھا اب اس سے مہر میں جو میں نے کہا تھا اس کو بہت ساری چیزیں یہ ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہے یہ عورت نے قرضہ کیا ہے اپنے شوہر سے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی شوہر اور بیوی نے مہر کی معافی کی بات کبھی نہیں ہوئی اور بیوی کا استعمال ہو گئے تو شوہر پر فوراً واجب ہے کہ یہ مہر بیوی کے وارثوں کو پہنچائے, کیونکہ اگر آپ کسی جگہ قرضہ دیا اور اس کی زندگی میں نہ واپس کیا نہ معاف ہوا تو جیسے ہی وہ استعمال کرے گا واجب ہے جاؤ اور اس کے وارثوں کو یہ پیسے واپس کرو. اب اس کی بیوی کا استعمال ہوا اس کے وارثوں میں کون ہے, ایک حصہ تو خود اس کو ملے گا کیونکہ بیوی کے وارث میں شوہر بھی ہوتا ہے, مگر باقی حصہ چاہے گا بیوی کی اولاد کو, بیوی کی اولاد اور بیوی کے والد ہیں, مگر آپ بیوی کے اس مسئلے سے کون عمل کرتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے اور یہ مہر کی چیز تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتی. اچھا اس کے الٹا بھی یہ مسئلہ چلتا ہے کہ اگر ساری زندگی بات نہیں ہوئی مہر کی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ آپ بیوی کا حق ہے مہر سے, چاہے تو شوہر کے مال میں پہلا مطالبہ کریں کہ پہلے میرا مہر دے, کوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی, کوئی مطلب کسی کو نہیں ملے گا, کچھ نہیں, پہلے بیوی کا مہر دینا, مگر جو کہ قرضہ دینے والی کو ملتا ہے تو چاہے وہ معاف کر دے چاہے دے لے, لیکن اگر قرضہ دینے والی ہی مر گئی تو پھر شوہر کس سے معافی مانگے, اب تو نہیں معاف کرا سکتا, تو نہ کسی اس کے لیے واجب ہوگا کہ وارثوں کو دے, اگر وارث بھی معاف کر دیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو دوسری بات, مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اب جو مہر کا مسئلہ ہے کہ آپ 5,000 کے یہاں تو 5,000 کے مہر, مگر باقی ماحول کے اندر خاص طور پر سید گھرانوں میں 50,000 51,000 90,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 تک کے محل کے نکاح پڑے گئے. اب یہ اتنے بڑے بڑے محل ہیں اس میں تو شاید پورے کراچی کو حج کروا دیا جائے, لیکن اس کے باوجود نہ تصور ہوتا ہے خریدنے شہر لینے کا نہ حج کا تصور ہوتا ہے, یہ گناہ گار. اچھا یہ مسئلہ شہر کا مسئلہ ایسا مسئلہ کہ جب بھی بیان ہوتا ہے بڑا عجیب مسئلہ بن جاتا ہے. یہ کہاں سے پڑھ دیا ہم نے پہلی دفعہ سنا. اب آپ اللہ کہتے کہ مسائل سن سن کے ذرا اگر ہوں گے تو واقعہ سن لیں گے اور گفتگو ختم. آپ مسئلہ لگی اتنے ہی بزرگ اس مسئلے میں ہنستے ہیں کہ ان کی تقریب بھی کر چکے ہیں اور ان کی زیارت بھی, اور کتنے ہی نوجوان ہیں کہ جب ان کو پہلی مرتبہ دین کا شعور آیا تھا تو وہ آتا ہے مسلم حکیم نہیں کی تقریب میں تھے. کتنی عظیم شخصیت ہے بے تاج بادشاہ کے دنیا کی بات کی آتا ہے مسلم حکیم کا یہ طریقہ تھا. ماشاء اللہ بارے میں حالات نے اور قطرت سے خدا نے بیٹے دیے اور سب عالم بنے, اور یہ بھی ایک فخر کی بات انتہائی قربانیاں دی ہیں آتا ہے مسلم حکیم کی اولاد نے ظالم اور جابر حکومت کے خلاف, اور مسلسل قربانیاں دیے جا رہا ہے خاندان حکیم. دو سال پہلے عبدالف طالب حکیم کو ظالمانہ طریقے سے پھانسی دی گئی تھی, انہیں کی شادی کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا تھا کہ آتا ہے مسلم حکیم کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے 100 دینار مہر مقرر ہوتا تھا بہو کے لیے. اچھا اس زمانے میں گراہک سے حج کا خرچہ 30 دینار ہوتا تھا, پورا 30 دینار, کیونکہ مشکل کے راستے جاتے اور بہت ہی سستا زمانہ تھا, 30 دینار میں حج ہو جاتا تھا. تو جب بھی آتا ہے عبدالف طالب حکیم کا نکاح خاندان دارالعلوم میں ہوا تھا, وہ تو مشہور واقعہ ہوا, نکاح ہوا اس کے بعد اپنے بیٹے سے مہر دلوایا بہو کو, اس کا قرضہ ہے اس کو واپس کر. حج کی تاریخ آ گئی, ایک مرتبہ عورت بہو کو مسئلہ یاد دلایا کہ تمہارے پاس 100 دینار اس لیے کہ مرضی سے مستحق سے خاندان کی عورت اور نجف کے ماحول کی عورت, جو 100 دینار اس کو ایک سال پہلے ملے تھے وقت کسی طرح پڑے, ضرورت ساری پوری ہو رہی, سہن تفریح گھومنا پھرنا دنیاوی یہ ہے جو آرام کی چیزیں, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان خاندان کے خواتین کے لیے, ان کا دین ان کا جذبہ کسی طرح پڑے, ضرورت ساری پوری ہو رہی ایسے اسی طرح محسوس. فوراً مسئلہ یاد دلا حد تک زمانہ آ گیا ہے تمہارے پاس شہر کا پیسہ باقی میں تمہارے لیے تم ہٹ کے جاؤں. اچھا خیر بہت جائے ہٹ کے, لیکن مستحدوں کے خاندان کی عورت جس نے کبھی کر کے ختم باہر نہیں نکالا ہوگا, اتنا لمبا سفر اور خشکی کا سفر, کہا کہ تم اکیلے نہیں جا سکتی, تو تم کا حج واجب ہے, اکیلے نہیں جا سکتی ہے مگر تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ اپنے ساتھ ایک مددگار کو لے جا سکتی, تو تم پر مددگار کو لے جانا واجب ہو گیا کہ تین ساتھی پر حج واجب ہو مگر وہ اکیلے حج نہ کر سکتے, اتنی حیثیت ہے کہ ساتھی ساتھ لے سکتا ہوں تو خود بھی حج واجب اور دوسرے کو حج کروانا بھی واجب, تمہارا شوہر نکالے گا معاشرے کے اعتبار سے اس پر حج واجب نہیں, مگر تمہارے پاس 100 دینار 30 دینار اپنا خرچہ ہے, 30 دینار شوہر کا خرچہ ہے, تم پر واجب کا خود حج کرو اور اپنے شوہر کو بھی تم حج کرواؤ. چنانچہ اپنے سارے بیٹوں اور بہوؤں کو اس طریقے سے انہوں نے حج کے اوپر بھجوایا تھا. تو کتنا اہم مسئلہ کہ مرنے کے خاندان میں اتنا رہے نجف کے بچے کو معلوم تھا, اور ہمارے یہاں یہ بالکل ایک نیا مسئلہ بنتا. تو یہ بات ہر ذہن میں رکھے کہ کتنا اہم فریضہ, یہ اہمیت کا اندازہ آپ نے کیا کہ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں کہ عورت خود جا کے حج کرے, اور وہاں سے یہ کہ خود حج کرنا تو بھی بیوی اپنے شوہر کو حج کروا رہی ہے, جو ہمارے ماحول کے اعتبار سے تو بالکل الٹ بات ہو سکتی ہے. تو یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ حج کرنی دور ہو, اس کے لیے آخری مسئلہ حج واجب فوری, نماز کی طرح نہیں, جیسے نماز واجب فوری نہیں, 1 بجے واجب ہوتی ہے زور کی نماز, 6 بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں, 1 گھنٹے میں نہیں اگلے گھنٹے میں پڑھیں گے اگلے گھنٹے میں, حج میں ایسا نہیں, 1 سال واجب ہو گیا اسی سال جانا واجب, 1 سال کی انتظار کیا تو گناہ گار, اور اگر کسی شخص پر حج واجب ہے وہ مر گیا تو اس کے والدوں پر اس کے ہاتھ سے اس کا حج کرانا واجب ہے, مگر اسی سال یہ نہیں کہ یہ جو حج کرانا ہے یہ پیسے نکال کے ہم نے الگ رکھ دی, مگر 2 سال بعد کرائیں گے 1 سال بعد کرائیں گے نہیں, خود حج واجب ہو تو فوراً کرو, مرنے والے پر حج واجب ہے اور اس نے پیسہ چھوڑا ہے تو اس کا حج بھی فوراً کرا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ختم ہوئی. ایک سورہ فاتحہ کی انتماد ہے مرحوم غلام حسین اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کی سارے ثواب کے لیے.